اچھا تو شق القمر کا واقعہ ایسا ہے جو یعنی کہ ہم یہ پڑھتے ہیں تفسیروں میں کہ چونکہ قریش اور مشرک جو تھے وہ مسلسل ایک معجزہ مانگ رہے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ہمیں یہ چاند تم پھاڑ کے دکھا دو، اسے توڑ کے دکھا دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کیا. ہم پڑھتے ہیں نا نعتوں میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے ایک اشارے پہ وہ چاند جو ہے وہ پھٹ گیا اور وہ ایک جو ہے تو وہ جبل نور کی ایک سائڈ پہ چلا گیا اور دوسرا حصہ اس سائڈ پہ اور وہ پہاڑ کے دونوں طرف چاند چلا گیا. تو یہ آپ شروع سے یہ ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل معجزے مانگے جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہی کہا گیا ہے قرآن میں کہ یہ نشانیاں تو جو ہیں، یہ آیات جو ہیں، یہ ماننے والوں کے لیے ہیں. تم کوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ تم ایسے بنی اسرائیل والے پیغمبر نہیں ہو کہ ہم تمہیں بڑی بڑی, بڑی نشانیاں دیں گے، کیونکہ یہ لوگ تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے ہیں. انسانیت جو ہے یہ ایسے بھی دیکھ چکی ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں اور مٹی کے پرندے اڑ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی کون سی نشانی ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو تمہیں ہم ایک ایسی نشانی دیں گے جو رہتی دنیا تک ایک زندہ جاوید نشانی ہوگی، اور وہ قرآن ہے. تو شق القمر کا واقعہ جو ہے یہ کفار کی ڈیمانڈ پہ نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاند تم توڑ کے دکھا دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توڑ کے دکھا دیا. لیکن یہ ہے واقعہ بالکل اپنی جگہ پہ مستند اور صحیح واقعہ ہے کہ یہ کفار نے دیکھا کہ چاند جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور پھر ایک تو اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ مکہ کے اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے اس پہ گواہیاں دی ہیں، صحابہ کی گواہیاں ہیں صحیح بخاری میں، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ چاند جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور وہ ایک سائڈ پہ اور وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. پھر یہ ہے کہ قریش نے جب یہ دیکھا اور ایک کھلبلی مچ گئی، ایک برا حال مچ گیا وہاں پہ، تو جو لوگ سفر پہ تھے ان کو قاصد بھیج کے بلایا گیا. کوئی شام کے سفر پہ تجارتی قافلے تھے، کوئی کہیں جا رہے تھے، ان کو وہاں سے واپس بلا کے پوچھا گیا کہ تم نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم ادھر فلانی جگہ پہ تھے صحرا میں اور ہم نے دیکھا کہ یہ ٹوٹ گیا اور ہمیں بہت ڈر لگا یہ دیکھ کے. پہلے ہم سمجھے اس کو گرہن لگ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ واقعی ٹوٹ گیا. پھر اس سے بھی زیادہ انڈیا میں لوگوں کی گواہیاں ہیں، ان کی ہسٹری کی بکس میں یہ گواہیاں ہیں کہ یعنی کہ انڈیا میں رہنے والے لوگوں نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے پجاریوں سے اور اپنے جو مذہبی پیشوا تھے ان سے پوچھا کہ ایسا واقعہ ہم نے دیکھا ہے، یہ تو لگتا ہے قیامت آنے والی ہے، چاند ٹوٹ گیا ہے. اور وہاں پہ کسی کی ایک گواہی یعنی ایک ہندو کی ریکارڈڈ ہے کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عربستان میں ایک اوتار آئے گا اور وہ ایسے کچھ کرے گا اور یہ چاند ٹوٹ جائے گا. انہی کے کہنے پہ انڈیا سے لوگ آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہے. اور بھٹنڈا ایک جگہ ہے انڈیا میں جہاں پہ بہت زیادہ روایات ہیں کہ وہاں پہ صحابی دفن ہے. وہاں پہ کوئی ایسے نیک لوگ دفن ہیں جو مدینہ میں آ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کے پھر انڈیا میں انہوں نے تبلیغ کی. تو یہ سارے واقعے جو ہیں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی شق القمر تو ہوا ہے، لیکن یہ جو ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے کفار نے کہا اور کفار کے کہنے پہ کوئی معجزہ نہیں واقع ہو سکتا، یہ ایک اصول کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں شق القمر کو قیامت کی ایک نشانی بتایا گیا ہے، تو اس سے دلیل اس پہ یہ دی گئی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک اس کتاب نے ایسے ہی رہنا ہے، تو شق القمر یعنی جس امت نے یہ واقعہ دیکھا ہے وہ قیامت سے پہلے آنے والی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور نئی امت نہیں بنے گی، یہی امت قیامت تک رہے گی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة، اقترب قریب آ گئی ہے، الساعة وہ گھڑی وہ قیامت، وانشق القمر اور پھٹ گیا ہے چاند. اس سے اللہ تعالی نے سورت کا آغاز کیا ہے ایک نشانی سے کہ چاند پھٹ گیا ہے. وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھتے ہیں آیتن کوئی بھی نشانی، یُعْرِضُوا وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں سِحْرٌ ایک جادو ہے مستمر جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ وہ پہلی نفی ہے جو اس بات کی ہے کہ کفار نے ایک معجزہ مانگا اور ان کی ڈیمانڈ پہ ایک معجزہ ہو گیا. کیونکہ اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک آیت دیکھی, کوئی نشانی بھی دیکھی اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا, وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی, اَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی, وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے. مستقر جو ہے وہ مستقر ویسے کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرار, رکنے کی, ٹھہرنے کی جگہ. جیسے بچہ دانی یوٹرس کو بھی بچے کے لیے مستقر کہتے ہیں. مستقر کا مطلب ہے ایک عارضی رہائش گاہ. تو مستقر و متاعن الہین اس دنیا کو کہا گیا ہے, ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سامان, ایک فائدہ, ایک وقت مقررہ تک. تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور تحقیق آ گئی ان کے پاس, من الانبائے خبروں میں سے, ما فیہ جس میں, مزدجر. مزدجر کا لفظ جو ہے یہ اس کی روٹ کیا ہے؟ مشہور روٹ ہے اس کی زجر. زجر کا مطلب ڈانٹ. ٹھیک ہے نا, جیسے میں اکثر آپ کو پڑھاتے ہوئے کہتی ہوں نا یہ تسلی کی آیت ہے, اسی طرح قرآن میں ڈانٹ کی آیتیں ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو, تم ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ جیسے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو مزدجر جو ہے یہ ایسی ڈانٹ کو کہتے ہیں جس میں عبرت ہو, جس میں کسی کے لیے عبرت ہو. حکمت بالغہ, ایک حکمت ہے, یہ ایک دانش مندی ہے, بالغہ پہنچی ہوئی. حکمت بالغ جو ہے جیسے برہان بالغہ, حکمت بالغہ, حجت اللہ البالغہ, یہ سب الفاظ جو ہیں یہ قرآن کی باتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ بالغ جو ہے اس کا لغوی مطلب ہے پہنچا ہوا, ایک حد کو پہنچا ہوا. بلوغت ہم کہتے ہیں نا, اب یہ بلوغت سے گزر گیا, تو ایک اس سے پہلے والی زندگی ہوتی ہے, ایک اس کے بعد بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو حکمت بالغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی دانش مندی, ایک ایسی دانائی کی بات جو فائنل ہو, جس کے بعد آپ کچھ اور اس پہ بات نہ کر سکیں. حکمتم بالغتن فما تغن النذر, بس کوئی فائدہ نہیں دیا ڈرانے والے, یعنی کہ ان کو ڈرانے والوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا. جب ایک ایسی حکمت بالغہ انہوں نے دیکھی جیسا کہ قرآن ہے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے, جیسا کہ چاند پھٹ جانے کا واقعہ ہے, انہوں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, تو پھر ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی شروع میں قرآن میں ہے نا, تنذر ہم ام لم تنذر ہم لا یؤمنون, چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. فتول عنہم, بس تم منہ پھیر لو ان سے, یوم یدعو الداعی جس دن بلائے گا ایک بلانے والا, الا شیئن نکر ایک چیز کی طرف, نکر بڑی سخت ناگوار, جس کو دیکھ کر انکار کرنے کا دل چاہے, ایک ناپسند چیز. اور وہ کون سی ناپسند چیز ہے جس کو یہ دنیا میں بھی جس کا انکار کرتے تھے؟ آخرت, آخرت کی بات ہو رہی ہے. خشعن جھکی ہوئی ہوں گی ابسوارہم ان کی نگاہیں, ان کی آنکھیں, یخرجونا وہ نکلیں گے, من الاجدا سے, قبروں سے, کانہم گویا کہ وہ, جرادم منتشر یہ ٹڈیاں ہیں جو منتشر ہیں, بکھری ہوئی ہیں. آپ اگر ایک میں اگر مجھے ویڈیو ملی یاد رہا مجھے تو میں بھیج بھی دوں گی, یہ زمین میں سے جب نکلتی ہیں نا, آپ وہ سین دیکھیں, ایسے ایک چھوٹا سا کالا نقطہ ہوتا ہے اور ایک دم سے گویا وہ پھٹ پڑتا ہے ایسے کر کے وہ زمین کے اوپر, یہ بکھر جاتے ہیں یہ کیڑے اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جراد و منتشر جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب یہ زمین میں سے نکلیں گے تو یہ ایسے بھاگیں گے, یہ ایسے ادھر ادھر بکھر جائیں گے. محتوئینہ یہ لپکیں گے, یہ زور سے دوڑیں گے الی الداعی پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون کہیں گے انکار کرنے والے، کہیں گے کافر ھذا یوم عسیر یہ بڑا سخت دن ہے، یہ بڑا اسرت والا دن ہے. کذبت جھٹلایا، قبلہم قوم نوح ان سے پہلے قوم نوح نے. اچھا یہاں سے اس سورت کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ شق القمر سے بات شروع ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات کی بات ہوئی، اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں 7-8 واقعات مسلسل آئیں گے بار بار، یعنی اللہ تعالیٰ انکار کرنے والی قوموں کا حال بتا رہا ہے اور اس کے ذریعے پڑھا رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے. تو گزری ہے ان سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم، فکذبوا عبدنا پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وقالو اور انہوں نے کہا مجنون یہ پاگل ہے، وزدجر اور اسے ڈرایا دھمکایا. وزدجر کا مطلب، ایک تو شروع میں جو یہ لفظ آیا تھا وہ کس شکل میں آیا تھا یاد ہے آپ کو؟ ہاں لیکن وہ اس کے زیر زبر دیکھے نا آپ، وہ کس طرح تھے؟ مزدجر، مزدجر کر کے آیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عبرت ناک ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو آیا ہے وزدجر، ڈرایا دھمکایا ہوا، ٹھیک ہے، آوازیں ہلکی رکھیں. وزدجر یعنی کہ یہ ایک دیوانہ آدمی ہے اور یہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے. حضرت نوح کے اوپر بھی وہی الزامات لگائے گئے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گئے تھے. فدعا ربہ پس اس نے اللہ کو پکارا، اس نے ایک پکار کی اپنے رب کی طرف، انی یہ کہ میں مغلوبن میں تو غلبے میں آ گیا ہوں، میں تو دب گیا ہوں، فانتصر پس اے اللہ میرا انتقام لے. یہ بہت بہت قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی دعا ہے یہ کہ اے اللہ میں غلبے میں آ گیا ہوں، انی مغلوب فن تصویر، اے اللہ میں غلبے میں آ گیا ہوں پس تو میرا انتقام لے. ففتحنا پس ہم نے کھول دیے ابواب السماء آسمان کے دروازے، بما ان پانی کے ساتھ، منہمر منہمر پتہ ہے یہ کس چیز سے نکلا ہے؟ نہر، نہر. آج میں نے بہت زیادہ روٹس پڑھی ہیں، یہ ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے کیونکہ اتنی خوبصورت اس کے، میں کہتی ہوں اللہ میاں سب پلیز، مطلب کہ آپ لوگ ڈکشنریاں خریدیں، آپ لوگ روٹس دیکھیں پلیز خود، کیونکہ جیسے ہم پڑھے لکھے لوگ جب ہم بیان سنتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب ہم خود کھول کے دیکھتے ہیں اور روٹس بناتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گہرائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، کہ ایک لفظ کے نیچے اتنے، ہم تو 3-4 الفاظ تک ہی پہنچ سکتے ہیں لیکن گویا وہ ایک سمندر ہوتا ہے، وہ ایک کنواں ہوتا ہے مطلب کا، معنی کا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ جو نہروں کی طرح بہتا تھا، یعنی اللہ نے موسلا دھار بارش کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض اور پھاڑ دی ہم نے زمین، کھول دی ہم نے زمین، عیونن چشموں میں، فلتق الماء پس مل گیا وہ پانی، علی امر اس کام پر، قد تحقیق، قدر، قدر کا کیا مطلب ہے؟ جو تقدیر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، یعنی کہ یہ جو سسٹم، یہ جو کہانی اللہ بتا رہے ہیں نا، کہ اس 2-3 آیات ہیں، اتنی سے زیادہ آیات کی حضرت نوح کی پوری کہانی اللہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے نوح تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جھٹلایا گیا، ہمارا بندہ تھا وہ اور اسے بھی مجنون اور ڈانٹا پھٹکارا ہوا کہا گیا، اور اس نے اپنے اللہ سے دعا کی انی مغلوب ان فن تصویر، اور یہ دعا حضرت نوح نے پتہ نہیں 900 کے 1000 سال کے بعد کی تھی، اس سے پہلے وہ صرف دعوت دے رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو دیکھیں یا اللہ پلیز انہیں دیکھیں یہ بہت برے لوگ ہیں نہیں ٹھیک ہو رہے، لیکن اب انہوں نے یہ دعا کی اور دیکھیں قوم کے حق میں بد دعا نہیں کی ہے، انہوں نے یہ کہا انی مغلوب، اب میں غلبے میں آ گیا ہوں، اب میں بس میرا وہ میری بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، فن تصویر بس آپ میرا انتقام لیں، آپ میری مدد کریں، آپ ان کے اوپر یعنی ان کے خلاف میری مدد کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اسٹرینتھ دیں، مجھے نصرت دیں. تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے جس میں سے موسلا دھار بارش ہوئی، اور زمین کھل گئی اور اس میں سے چشمے نکل آئے. طوفان نوح ایک انفینٹ طوفان تھا نا، پوری دنیا پانی سے بھر گئی تھی، خشکی کا کوئی خطہ نہیں رہا تھا زمین کے اوپر. تو اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ مل گیا اس کام پر، فتل کل ماں جو ہے نا، آپ دیکھیں اس کو فائل کے طور پہ کہا گیا ہے، جیسے پانی ایک کام کرنے والی چیز ہے، ماں او تو مل گیا وہ پانی اس علا امرن اس کام پر، قد قدر تحقیق جو مقرر ہو چکا تھا، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جب ایک تقدیر مقرر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو روکنے کے، یعنی حضرت نوح اکیلے تھے اور اتنے تھوڑے سے لوگ تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، 10 تھے کہ 12 تھے کہ کتنے، بہت ہی کم تھے، پتہ نہیں ڈبل فگرز میں تھے، اپنا بیٹا بھی ان کا ان کے سامنے ڈوب گیا، ان کی فیملی بھی مشکل سے وہاں سے نکلی تھی. تو جب اللہ کی طرف سے ایک قدر مقرر ہو جاتی ہے تو اسے پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ایک مکمل اندازے کے مطابق ہوتی ہے. یہ سید قطب شہید نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسی تقدیر ہے، مطلب اللہ نے ایسی تقدیر لکھی ہوئی ہے. تو اور مثال انہوں نے حضرت یعقوب کی دی ہے کہ قرآن میں اس کے غم کا ذکر ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے گم گیا، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، وہ روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں، پھر دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، بنیامین بھی گم ہو گیا نا، اس کو بھی رکھ لیا تھا انہوں نے. تو اس وقت یعنی کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا، یہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ اتنا رو رہا ہے اور اتنا غم کر رہا ہے، اور اس وقت اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل، وہ بچے کو لے آتا نا اس کے پاس، بچہ بھی پیغمبر تھا اس کو ہی وہی کر دیتا، وہ واپس پہنچ جاتا، لیکن اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ سال ہر سال تک وہ روتے رہے یہاں تک کہ وہ اندھے ہو گئے. تو سید قطب شہید نے یہ لکھا ہے کہ یہ ساری جو یہ امر جو تھا یہ اس لیے تھا کہ یوسف جو ہے وہ عزیز مصر بن جائے، اور پھر وہاں سے اس کے بھائی کنان جو ہیں وہ سارے وہاں پہ آئیں، اور پھر مصر میں قاہرہ میں بنی اسرائیل کی ایک نسل چلے، کیونکہ قاہرہ جو ہے یا مصر یہ افریقہ میں ہے، یہ اس کا بیت المقدس سے کوئی تعلق، اتنی سی جگہ تھی بیت المقدس جہاں یہودی رہتے تھے، لیکن یہ کنعان والے پھر وہاں جا کے بنی اسرائیل کی پوری نسل انہوں نے بنائی ہے، اور یہ وہ نسل ہے جس نے فرعون کے ساتھ لڑائی کی اور حضرت موسیٰ جس کے پیغمبر تھے. تو یہ سب کچھ یعنی کہ اللہ کی جو قدر ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا ہمیں ایک باپ کا دکھ ایک بچے کا غم ہم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کی قدر کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ حمل نہ ہو اور ہم نے سوار کیا اسے علی ذاتن ایک ایسی چیز میں یا ایک ایسی کشتی میں، الواحن جو تختوں سے بنی تھی، و دسر اور کیلوں والی، یعنی ایک سٹرکچر میں ہم نے ان کو سوار کیا جس میں وہ وہاں سے نکلے، تجری وہ چلتی تھی، بے آئیونینا ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نظروں میں ہماری آنکھوں میں، جزاءن یہ بدلہ ہے، لمن کانا اس کے لیے جو کفر جس کی ناشکری کی گئی جس کی بے قدری کی گئی. تو 900 یا 1000 سال تک ایک شخص کی اتنی ناشکری اور بے قدری کی گئی اور اس کی کوئی بھی اچھی بات نہ مانی گئی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنی نگہبانی میں اور اپنی نگرانی میں ایک کشتی میں سوار کیا اور اسے دنیا کے سب سے بڑے طوفان سے بچا لیا. یعنی دنیا کے لوگوں کی شکر گزاری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے لوگ شکر گزار ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے، اگر قدردان نہیں ہے، تو انسان کی اصل قدر دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کی قدر وہ ہے جو اللہ کرے. اسی لیے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ورنہ کہہ دیتے جو خوبصورت ہے، جو فٹ ہے، جو ایتھلیٹ ہے، جو اچھا بولتا ہے، جس میں تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور تحقیق ہم نے اسے رہنے دیا، آیتن، ایک نشانی کے طور پر، فَحَلْ مِن مُدَّكِر، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. اور ان کی، حضرت نوح کی کشتی کی، ایک تو نیٹ جو ہے وہ بہت ہی شیطانی چیز ہے، ہر قسم کی تصویریں نیٹ پہ موجود ہیں کہ یہ کوہ جودی پہ نظر آ گئی ہے، فلاں ہے، ڈنگ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن واقعی وہ چیز جو زمین میں نظر آتی ہے وہ کشتی جیسی ہی ہے اور کافی بڑی چیز ہے، ایریل فوٹوگرافز ہیں اس کی، تو یعنی وہ کشتی بھی شاید دیکھی جا سکتی ہے اب بھی. مدکر کا لفظ جو ہے سورہ قمر میں دو آیات ترجیحات ہیں، یعنی لوٹ لوٹ کے بار بار آنے والی آیتیں، ایک ابھی آئے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر، ایک یہ آیت ہے بار بار آتی ہے، اور دوسری آیت ہے کیفَ عَذَابِ وَنُزُر، یا اس طرح کر کے ایک آیت ہے، ہاں یہ کیفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُر، یہ بھی اس میں بار بار آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مدکر کا لفظ جو ہے یہ اس کی کیا روٹ ہے؟
کہتے
ہیں یہ اصل میں مستقر ہے، میم زے تے کاف رے، مستقر نصیحت لینے والا. ذکر تو یاد کرنا ہے، پھر ذکر نصیحت بھی ہے، اور نصیحت لینے والے کو مستقر کہتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں، اصل میں روٹ جو ہے وہ ہے زال کاف رے، جیسے روٹ ہے نون شین رے، لیکن ہم اسے منتشر بنا دیتے ہیں، اس میں تے میم اور تے ڈال کے، ہے نا، تو پہلے حرف کے بعد تے ڈال کے ہم اسے منتشر بنا دیتے ہیں. پھر اسی طرح معتمر، جیسے عمر سے معتمر ہم بنا دیتے ہیں، اس میں بھی میم ڈال دیا اور اس میں تے ڈال دیا. اسی طرح مدکر جو ہے یہ مستقر لفظ ہے اصل میں، اور وہ زال اور تے جو ہیں ان کو ملا دیا ہے اس
یہ گرامر ایک ہے نا اس کے،
اور اس کے لیے بھی کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں، جیسے ووکل، جیسے ایک شعر میں جیسے وزن ڈالنے کے لیے، ہاں ردم کے لیے اس کو مدکر کر دیا گیا ہے، ہاں اس کے لیے.
عربی گرامر بھی اسی طرح ہے نا، کہ کلام کی خوبصورتی کے لیے مثالے والی مثالی،
ہاں اس طرح. یہ
اس میں میرے خیال میں یہ مصدر ہے اور اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے،
وہ آپ کو پتا ہوگا عربی بولنے پڑھنے والوں کو. ہم نے میں نے صرف یہ رٹا مارا تھا کہ کس چیز سے بنا ہے اور اس سے اور الفاظ کیسے بنتے ہیں، وہ قاعدہ مجھے یاد ہو جائے. مدکر، کیف کان عذابی، پس فکیف کان عذابی، پس کیسا ہوا میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا. ولقد یسرنا القرآن، اور تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. تو اللہ قسم کھا کے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بہت آسان کیا ہے اس قرآن کو. اور یسر جو ہے یہ وہ آسانی ہے، یہ معمولی آسانی نہیں ہے، جیسے ہم کہیں کہ یہ پین کتنی آسانی سے لکھ رہا ہے، نہیں، یہ ایسے جیسے میں کہوں کہ یہ پلاسٹک کتنی آسانی سے لکھ رہا ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ویسے بہت مشکل ہے کرنی، لیکن وہ بہت آسانی سے ہو جائے، اس کو یسر کہتے ہیں. بچہ کتنی آسانی سے پیدا ہو گیا، اس لفظ کو یسر کہتے ہیں.
ہم آج کل ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں قرآن اور احسان، اس میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان جو ہم لاتے ہیں، تو قرآن پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو آسان سمجھا جائے،
اس کو آسان سمجھا جائے. وہ بہت ہی پیاری کتاب ہے
جی، یہ اس پر ایمان، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو آسان سمجھا جائے.
کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے،
کے لیے آسان بنائی گئی ہے. لیکن اگر کوئی پڑھے،
ہاں بالکل، مطلب وہ
جو نہ پڑھنا چاہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کون پڑھ سکتے ہیں، کس کی تفسیر پڑھ رہی،
بالکل. جیسے اب میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں کہ مجھے یہ ماشاءاللہ جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے، یہ مجھ سے آپ سمجھیں کہ ہم میں 2 میں ہوں اور یہ میٹرک میں ہے، لیکن میں اس طرح پڑھ کے اور ایک ڈکشنری یا کچھ دیکھ کے میں وہ مطلب بنا لیتی ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بالکل مشکل نہیں ہے. کذبت عاد جھٹلایا قوم عاد نے فکی فکان عذابی بس کیسا ہوا میرا عذاب و نذر اور میرا ڈرانا انا ارسلنا علیہم بے شک ہم نے بھیجی ان پر ریحن سور سورن ایک ہوا بڑی تیز اور یہ آواز آپ دیکھیں نا سور سور تیز ہوا کا نام یہ ہے فی یوم نحسن بڑی نحوست کے دنوں میں مستمر جو چلتی ہی گئی اچھا یوم نحسن جو ہیں اس سے یہ غلط فہمی پلیز نہ لیں کہ ہم کسی دن کا شگون لے سکتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں آج کا دن تو بڑا ہی منحوس ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے کیونکہ دن سارے اللہ کے ہیں موسم سارے اللہ کے ہیں سورج اللہ کا ہے چاند اللہ کا ہم کسی چیز کو منحوس کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ عذاب کے دن تھے اللہ کی ناراضگی اس میں نظر آئی تھی تو اس لیے فی یوم نحسن اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ ایک منحوس دن تو یہ ہوتا فی الیوم نحسن ایک دن الیوم ٹھیک ہے نا تو وہ ایک دن تھا نحوست والے دن جس میں یہ ہوا چلتی گئی تنزع الناس یہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگ